اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کے دل کا تذکرہ الگ الگ انداز میں کیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف پہرائے میں انسانوں کے دل کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کہیں تعریف کے انداز میں، کہیں انسان کے دل کے مذمت کے انداز میں۔ تو انسان کا دل جو قابل مذمت بنتا ہے، انسان کا دل اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کی زندگی میں معصیت کا ہونا ہے۔ جب انسان سے معصیت ہوتی ہے تو اس معصیت کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے، چاہے اس معصیت کا تقاضا نفس ہو، چاہے اس معصیت کا تقاضا شیطان ہو، چاہے وہ معصیت غفلت کی بنیاد پر ہو۔ معصیت معصیت ہے، کسی بھی بنا پر انسان سے اگر معصیت ہوتی ہے تو انسان کے دل پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اور اثر یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوتے انسان کے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کی قساوت اور دل کی سختی کو دور کرنے اور دل میں نرمی، رقت کو لانے، دل کو بدلنے کے لیے اللہ نے ہمیں مختلف علاج اور مختلف تدبیریں عطا فرمائی ہیں۔ ان تدبیروں میں جہاں توبہ استغفار ہے، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار ہے، وہیں ان تدبیروں میں محبت و شوق کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اگر غفلت کے ساتھ ہو تو ذکر سے دل کی دنیا جلدی نہیں بدلتی، اس لیے ذکر ایک تدبیر ہے، مگر وہ ذکر کہ جو شوق اور محبت کے ساتھ ہو، ایسے ذکر سے انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ دل کی دنیا بدلنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری تدبیر عطا فرمائی جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ انسان اگر قرآن کریم کی تلاوت پورے جذب کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے دھیان و خیال کے ساتھ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں، ان کلمات میں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان اگر بیداری کے ساتھ، تیقظ کے ساتھ، فکر کے ساتھ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت ابھی کر رہا ہوں، تو اس کا اثر جہاں اجر و ثواب ہے، وہیں اس تلاوت کا ایک اثر ہمارے دلوں پہ پڑنے والا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا بدلے گی۔ اور اس دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس نیت سے تلاوت کرنے پر انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، اور اس میں رقت خشیت آتی ہے، قساوت اور سختی تلاوت قرآن کی برکت سے دور ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، وہ مجازن کلام اللہ کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ تمام کے تمام آسمانی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے امر سے اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کو دی گئی ہیں، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، جس کا تکلم، جس کا تلفظ، جس کا تکلم اللہ کی ذات سے ہوا ہے. تو قرآن کریم کے علاوہ اور جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے حکم سے لکھی گئی، لیکن وہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ نکلی ہوئی آیات اللہ کی ذات سے نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن کریم کی تمام آیات وہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی. جو کلام، جو آیات اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہو، ان کلام، ان آیات میں کیا تاثیر ہوگی؟ چنانچہ وہی تاثیر جب کفار مکہ نے اپنے کانوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی سنا، تب بھی اس قرآن کریم کی آیات کا اثر ان کے قلب پہ پڑا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دل کی حالت بدلنے لگی. چنانچہ مشہور ہے کہ طفیل ابن عمر دوسی جب مکہ مکرمہ آئے تو بہترین شاعرانہ مزاج رکھتے تھے اور لوگ ان کو مانتے بھی تھے، اپنی قوم کے اندر ان کی بڑی عزت تھی. تو جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو کفار مکہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ طفیل ابن عمر دوسی سے کہا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کی بات سننے نہ پانا اور کچھ ایسے ان کے ذہن کو خراب کیا کہ اتنا بڑا مشہور اور دانش مند شاعر مزاج اس نے اپنے کان میں روئی رکھ لی کہ مجھے ان کی آواز بھی نہیں سننا ہے. لیکن اللہ کا کرنا کہ جو مطاف اور حرم کے قریب وہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب طفیل نے آپ کی زبان سے کچھ پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے سوچا کہ سنوں تو صحیح. جب اس نے سنا تو فوراً اس کلام کا اثر ان کے دل پہ پڑا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس کی تاثیر، جس کا اثر انسان کے دلوں کو چھو رہا ہو، نہ سننے کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود اس کا اتنا اثر ہے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات نے ان کے دل کو بدل دیا اور کلمہ پڑھ کر وہ صحابی بن گئے. جب کلام الہی کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ مانتے ہوئے بھی اگر کوئی سن لیتا ہے تو وہ کلام انسان کے دل کو بدلتا ہے، تو ہم اور آپ جو آئے دن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، تو ہم تو اس کے ماننے والے، چاہنے والے، اس کے کلام کو محبت سے لینے والے، اگر اس عقیدت اور اس ارادے سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں کہ آج جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یاسین شریف پڑھ رہا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اس کلام کی تاثیر کو میرے قلب پہ اتار دیجئے اور میرے دل کی دنیا کو بدل دیجئے، تو جس طرح آپ بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا کر میرے دل کو نرم بنا دیجئے، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، کبھی صدقہ تک کرتے ہیں، کبھی استغفار کرتے ہیں، یقیناً ان کے فائدے ہیں. اگر اسی مقصد سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے کہ اللہ رب العزت آج جو میں تلاوت کروں گا اس کی تاثیر میرے قلب پر ظاہر کر کے میرے دل کی دنیا کو بدل دے، تو جس پاک پروردگار نے نہ چاہتے ہوئے بھی طفیل ابن عمر کے دل کو بدل دیا، اللہ ہمارے بھی دل کو ضرور بدل دے گا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ ابن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم، ان دونوں صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ آپ نے بھیجا. حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسید ابن حضیر آئے اور بڑے تمتماتے ہوئے آئے اور بڑے غصے کے عالم میں آئے اور یہ کہا کہ ہم آپ کا خاتمہ تک کر دیں گے، آپ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، ہمارے لوگوں کو ہم سے ہٹانے آئے ہو؟ حضرت مصعب نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ میں جو پڑھتا ہوں ذرا اس کو سن لیجئے، آپ کا جو ارادہ ہو آپ بعد میں ارادہ پورا کرنا، پہلے میں جو کہتا ہوں جو پڑھتا ہوں اس کو سن لیجئے۔ حضرت اسید بن حضیر کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھی، جو اس قدر نفرت عداوت کے ساتھ آئے تھے، جب ان کے دل پر قرآنی آیات کی تاثیر ہو سکتی ہے کہ فوراً وہ مسلمان ہو گئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ سنیے، جب وہی اپنے جگری دوست حضرت سعد بن معاذ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر دوستی نہ ہوتی، اگر ہماری آپ کی دوستی نہ ہوتی، رفاقت نہ ہوتی، قرابت نہ ہوتی، تو آج میں خود تجھے تیری گردن کو اڑا دیتا، اپنے دوست سے کہتے ہیں۔ تو حضرت اسید نے وہی بات کہی جو حضرت مصعب نے فرمائی، ٹھیک ہے جو چیز میں سن کر آیا ہوں ذرا اسے سن تو لو۔ اب حضرت اسید نے ان کو سنایا یا لے کر آئے، جب انہوں نے سنا تو حضرت سعد بن معاذ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ مثالیں بتا رہی ہیں کہ جب کلام الہی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص سنتا ہے، اس کی تاثیر پروردگار دلوں پہ ظاہر کرتے ہیں، تو ہم اور آپ محبت سے اگر قرآن کو پڑھیں تو کیا وہ اللہ ہمارے قرآن کی تاثیر کو ہمارے قلب پر ظاہر نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ہماری طرف سے جو غفلت ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جو عام طور پر قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کا اثر یقیناً ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اجر و ثواب کی نیت لے کر بیٹھتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس جذبے کے ساتھ، جیسے آج ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ نہ ہونا تھا، تو جس تڑپ کے ساتھ اور جس اندر کے کڑھن کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یقیناً اس توبہ استغفار کا اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے کہ دل کی حالت کچھ بدلتی ہے، تو جس کڑھن اور طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کلام اللہ کی تلاوت اگر ہم اسی کڑھن اسی طلب کے ساتھ کریں کہ پروردگار صبح صبح کا وقت ہے، اس وقت سارے پرندے آپ کے ذکر میں ہیں، ساری دنیا کے آپ کے بندے آپ کے ذکر و تلاوت میں ہیں، اللہ ہم آپ کے قرآن کریم کی یاسین شریف ہو یا اور کچھ ہم تلاوت کرتے ہیں، اے رب کریم اس تلاوت سے ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، تو اللہ رب العزت ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ آخر تو کوئی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خطرناک ارادہ لے کر اپنے گھر سے نکلے، اس سے خطرناک ارادہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کچھ لے لے اور پھر نبی کے ساتھ ان کے خاتمے کے لیے نکلے، اس سے بڑھ کر اور کیا خطرناک ارادہ ہو سکتا ہے؟ مگر جب اپنے بہن کے گھر گئے اور وہاں پھر سورہ طٰہٰ کی چند آیات کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ دل میں اتنے خراب ارادے کے باوجود پروردگار اپنے کلام کی تاثیر ایسے بندے کے دل پہ ظاہر کر سکتا ہے، تو وہی رب کریم ہم اس کے چاہنے ماننے والے، اپنے دل کو بنانے کی نیت کرنے والے اگر اسی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت ہمارے دل کے حال کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ اسی بنا پر سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جب بہت تنگ ہو گئے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے سوچا کہ اب میرے ساتھ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اب یہاں رہنا میرے لیے دو بھر مشکل ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا، ہجرت کا ارادہ کر لیا اور انہیں وہاں سے مکے سے نکل کر جانے لگے۔ عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں ابن دغن نام کا ایک شخص تھا جو کافر تھا، اس کی ملاقات ہو گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میرے لیے رہنا مشکل ہے، تو عجیب حسنی اتفاق دیکھیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک طرح کا اضطراب، ایک طرح کی بے چینی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ خشیت والا نفسی، مجھے تو اپنے آپ کا اندیشہ ہے۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے آپ کا دل رکھنے کے لیے جن پانچ خوبیوں کو اور آپ کے جن کمالات کو بیان کیا تھا،
تصل الرحیم، جن پانچ کمالات اور جن پانچ خوبیوں کو بیان کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عجیب بات یہ ہے، حیرت ہوتی ہے اللہ رب العزت کبھی کبھی دلوں پر کیسی بات ڈالتے ہیں. ابن الدبنہ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جیسا انسان مکے سے چلا جائے اور مکے کا معاشرہ آپ سے خالی ہو جائے، حالانکہ آپ کے اندر یہ پانچ کمالات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ مناسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. تو اس موقع پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور کفار مکہ سے ابن دوغنہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو پناہ دیا ہے، لہٰذا اب انہیں کوئی ستائے گا نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ٹھہرے تھے، جس جگہ پہ ٹھہرے تھے، ابن دوغنہ کے محلے میں ٹھہرے تھے، وہاں صحن میں باہر نکل کر نماز پڑھتے اور قرآن ذرا اونچی آواز سے پڑھتے تھے. تو کفار مکہ کے بچے، ان کی عورتیں آتی، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر آیات قرآنیہ کی وہ تاثیر ظاہر ہوتی تھی کہ بے اختیار حضرت ابو بکر صدیق روتے رہتے تھے اور قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے رہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی اس کیفیت کا اثر کفار مکہ کی عورتوں اور ان کے بچوں پہ ہو رہا تھا. آیات قرآنیہ کے سننے کا اثر ان عورتوں بچوں پہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ پھر دوبارہ کفار مکہ نے ابن دوغنہ سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ نماز اپنی پڑھیں، قرآن پڑھنا پڑھیں، مگر خاموشی کے ساتھ پڑھیں، آہستگی سے پڑھیں، اس لیے کہ ان کے قرآن کے پڑھنے سے، ان کی آواز سے ہمارے بچوں کے دل بدل سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قرآن کریم انسانوں کے دلوں کو، کافروں کے دلوں میں ہلچل مچا سکتا ہے، دلوں کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، تو ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کسی انداز میں کریں. اجر و ثواب کا ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اہتمام کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ، اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہانے کی کوشش کرتے ہیں، صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں، کبھی صدقہ کرتے ہیں، وہی یومیہ اللہ نے ہمیں آپ کو قرآن کی تلاوت بخشی ہے، توفیق بخشی ہے، تو اس میں ذرا اس جذبے کو شامل کر لیجیے، اس نیت کو شامل کر لیجیے، اس ارادے کو شامل کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت سے ہمارے دل پہ اس رحمت کو نازل کر دیجیے کہ رحمت کے نازل ہونے کے بعد ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور ہمارا دل رقیق ہو جائے، رقت آ جائے، اس میں خشیت آ جائے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر، پہاڑ پتھر کا مجموعہ ہے، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ، دیکھو کہ وہ بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں اللہ کے خوف و خشیت سے. جب آیات قرآنیہ کا اثر پہاڑ پر، پتھر پہ ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کے قلب پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ افلا یتدبرون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یوں لگتا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ذرہ برابر ہمارے دل کے اندر تبدیلی نہ ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کا تالا ہمارے دل پر لگا ہو؟ ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ کو قرآن کریم کی تلاوت سے کیا ملتا تھا اور کیا جذبہ ہوا کرتا تھا اور کیا کیفیت ان کی ہوا کرتی تھی؟ ہمارے بزرگوں کے بارے میں فضل رحمانی میں کتاب ہے، اس میں حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے، عجیب لکھا ہے، قرآن کریم کی وہ کیفیات ان کو ہوا کرتی تھی، وہ برکتیں، وہ رحمتیں وہ محسوس فرماتے تھے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کے بدلے میں ہمیں جنت بھی دے تو ہمیں جنت منظور نہیں ہے. ہاں پروردگار اگر قرآن میں، اگر یہ پروردگار اگر ہمیں جنت میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دے تو پھر وہ جنت ہمیں مرغوب ہے. یا وہ جنت جس میں قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملے تو وہ جنت بھی ہمیں مرغوب نہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ مجھے جو پسندیدہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت. اور پھر بطور مزاح کے فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے جنت بھی دی اور جنت میں تلاوت قرآن کا موقع بھی دیا اور میں اسی کی لذت میں محو رہوں گا، اگر حور آئیں گی تو میں کہوں گا بی بی قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ یہاں سے چلو، قرآن سننا ہو تو یہاں سے بیٹھو ورنہ یہاں سے چلو. یہ قرآن کریم کی برکتیں ہیں اور اس کے ساتھ والہانہ تعلق ہے. شارح مسلم نے لکھا ہے کہ ابو عبداللہ ادریس کوفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹی تھی بیچاری رونے لگی تو کہا کہ بیٹی تم میچ پر رو رہی ہو, کیا ضرورت ہے رونے کی؟ ارے جس گھر میری موت آئے گی, جس گھر میں ہوں اور جس گھر میری موت آئے گی اس گھر میں میں نے 4000 قرآن پڑھا ہے, اور جو بندہ خدا 4000 قرآن کو پڑھے انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی برکت سے عذاب نہیں دے گا. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے اور ان سے پھر کتابیں بھی چھین لی گئی تھیں تو اس موقع پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں نکلنے سے پہلے 80 قرآن کریم کو ختم کیا تھا. غرض آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ ہم اور آپ اس بات کو چاہتے ہیں کہ اللہ ولیز ہمارے دلوں میں ایک رقت, ایک خوف, ایک خشیت عطا فرمائے, تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ذرا اسی جذبے, اسی تڑپ, اسی شوق سے ہم پڑھیں, اور جس طرح ہم استغفار سے پہلے جب تسبیح کا دانہ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب میں استغفار اس تسبیح کے دانے میں پڑھوں گا, تو جس جذبے سے تسبیح کے دانے کو لیتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ قرآن کریم کو یا قرآن کی سورتوں کو لیجئے اور اسی جذبے سے قرآن کریم کو پڑھیے. جب اس طرح سے انسان پڑھتا ہے تو انسان کے پڑھنے کے وقت ایک عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے. حضرت سعید بن جبیر جو تابعی ہیں قرآن کریم پڑھ رہے تھے, اچانک وامتاز الیوم ایہا المجرمون, جب اتنا کہا تو زمین پہ بے ہوش ہو گئے. بڑے تابعی ہیں, بڑے درجے کے ہیں. جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ سعید کیا بات ہے, اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہیں کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو حضرت سعید نے کہا کہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سارے لوگ آئیں گے اور دو جماعتیں وہاں پر ہوں گی, تو کچھ لوگ جو ہیں صالحین کے ساتھ ہو جائیں گے, صالحین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے, پھر اعلان ہوگا کہ اے مجرموں تم اپنے گناہ کو بھول کر صالحین کی جماعت میں چلے گئے, چلو جدا ہو جاؤ. تو کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ سعید بھی وہاں سعید جماعت میں نیکوں کی جماعت میں محشر پہنچ جائے اور فرشتہ مجھے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے جدا کر دے, اس پر میں رو کر بے ہوش ہو گیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم امام سے سنیں, تراوی میں سنیں یا کسی اور سے سنیں یا خود پڑھیں, تو جس قسم کی آیات ہوں, آیات بشارت اگر ہیں تو دل ہی دل یہ تمنا ہو کہ اللہ مجھے اس کا مصداق بنا دیجئے, اور آیات وعید اگر ہیں, آیات خوف اگر ہیں, عذاب کی آیتیں ہیں, تو پڑھتے ہوئے دل دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو گویا بندہ پڑھ بھی رہا ہے اور اندر اندر اللہ رب العزت سے مناجات بھی کر رہا ہے. اللہ اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو تلاوت قرآن کی توفیق بخشے, اور یہی قرآن کریم کی تلاوت پروردگار ہمارے دل کی دنیا کو بدلنے اور دلوں میں رقت و خشیت کو پیدا کرنے کی کا ذریعہ بنا دے. اللہ ان باتوں کو ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میری خواہش تھی کہ حضرت مولانا بیان کریں گے, مگر ان کا حکم تھا اس لیے ہم نے ہی بیان کر دیا. کبھی کبھی کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کے شریک ہونے سے ہی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں, لہٰذا پورے وانحانہ انداز میں ہمیں اپنے اللہ سے دعا کرنی. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, ایک منٹ کے لیے قیامت کے اس منظر کو سوچیں. کل قیامت کا منظر ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, قرآن کریم عرش کے پائے سے لٹک رہا ہوگا, قرآن کریم عرش کے پائے سے لٹک رہا ہوگا, اور وہی قرآن بہت سے انسان ایمان والوں کے حق میں اس کے خلاف گواہی دے گا. اے اللہ دنیا میں آپ نے ان کو دیا لیکن انہوں نے ہم کو ضائع کر دیا. قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ قرآن کو یا ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دے دے. اللہ اللہ, کوئی بھی بڑا سے بڑا بادشاہ اپنے بڑے قریبی کی سفارش کو رد نہیں کرتا, اس کی بات کو نہیں ٹھکراتا, سن لیتا ہے. کلام الہی تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہی قرآن اگر ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے کہ پروردگار اتنا اچھا کلام آپ نے اس کو سینے میں دیا, پڑھنے کو دیا, اس نے میرے حق کو ضائع کر دیا, اللہ اللہ, جب قرآن ہی ہمارے خلاف گواہ بن جائے تو ہمارا کیا ٹھکانا ہو. اللہ اکبر. لہٰذا اس منظر کو یاد کریں کہ عرش کے پائے سے لٹکتا ہوا قرآن کہیں ہم کو مجرم نہ ثابت کر دے, کہیں ہمیں جہنمی نہ بنا دے, کہیں ہمیں ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے. آج اللہ نے قرآن دیا ہے, محبتوں سے دیکھیں, محبتوں سے اٹھائیں,
اور دل کو بدلنے کی نیت سے پڑھیں. قرآن کی گواہی ہمارے خلاف اگر ہو گئی, گردن جھک جائے گی, سر جھک جائے گا, آنکھیں نم ہو جائیں گی, فرشتہ جہنم کی طرف دھکے دے گا. ہم اپنے بڑے چھوٹوں کو دیکھ دیکھ کر ایک نیکی کی فریاد کریں گے, ذرا مجھے بچاؤ, ذرا مجھے بچاؤ, لیکن کوئی بڑا چھوٹا ہمیں بچا نہ پائے گا. فرشتہ کہے گا, نہ قصور او سہم اندا ربہم, ارے اپنے سر خدا کے سامنے آج سر جھکائے ہو, اس سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں سر جھکائے ہوتے ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, تو وہاں کام بن گیا ہوتا. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے اختیار سے قرآن کے پڑھنے کا, آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنے اختیار سے ندامت کا سر جھکانے کا. اس لیے اپنے اللہ کے سامنے ندامت کا سر جھکا کر دل ہی دل میں توبہ کیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اگر نبی نے بھی سنتوں کے چھوڑنے پر چہرہ موڑ لیا, قرآن نے بھی خلاف گواہی دے دی, اللہ اللہ, فرشتوں نے بھی کہا اللہ نیکیاں تو بہت کرتا تھا مگر گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا تھا, تو وہاں کون ہوگا؟ کوئی نہیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, سمجھ جائیے یہ گناہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ برکتیں حاصل نہیں کی جو ہمیں حاصل کرنا تھا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ, میری توبہ ہے توبہ. اسے اقرار کر لیجیے, اللہ ہم نے آپ کے کلام کا حق ادا نہیں کیا. اللہ بہت سی مرتبہ بے ادبی بے حرمتی تک ہوئی ہوگی. کوئی بڑا اپنے بیٹے ہیں بیٹے کی بے حرمتی کو پسند نہیں کرتا. اللہ اللہ, تو اولاد سے مبرہ, مگر میرے اللہ یہ کلام تو تیری ذات سے نکلا ہوا. اللہ بے ادبی کو معاف کر دیجیے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو, مجھ گنہگار کو. اے اللہ, اگر اسی قرآن کے سامنے تو نے ہمیں سزا دینے کا فیصلہ سنا دیا, جو قرآن آج ہمارے گھروں میں ہے, جو قرآن ہمارے سینے میں ہے, تو اللہ اللہ ہم کتنے رسوا ہوں گے. مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہاتھ اٹھائیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, جو کلام اور جن آیتوں کا اثر غیروں پر بھی ظاہر ہوا, اللہ وہ تاثیر ہم قبول نہ کر پائے, اللہ کے دلوں میں لے نہ پائے, کہ اللہ ہماری غلطی اور غفلت کو معاف فرما دے. اللہ قرآن کریم کی تاثیر ہمارے دلوں پر ظاہر فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کی قساوت کو دور فرما, ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما. اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما, غفلت کو دور فرما, گناہوں کے دھبے کو دور فرما کر اللہ عطا فرما, خشیت عطا فرما. اللہ خشیت عطا فرما. کبھی ایسا نہ ہو کہ
ہمارا دل پتھر سے پتھر ہو جائے. تیرا کلام کا اثر ظاہر ہوتا ہے, ہمیں قرآن کریم کی تاثیر عطا فرما, اسی جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر ہم پڑھیں تو اسی نیتوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کو ہمارے حق میں سفارش بنا, ہمارے خلاف سفارش ہونے سے ہماری حفاظت. جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں مومن مسلمان کہے جاتے ہیں, اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی قرآن کفار کے سامنے ہمارے خلاف حجت بن جائے. اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا, قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن کی حلاوت و لذت عطا فرما, اس کی مناجات عطا فرما, اللہ اس کی روحانیت و انوار عطا فرما, قرآن کی تجلیات ہمیں عطا فرما. اے اللہ جو بیعتی ہوئی اسے معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہی ہوئی عطا فرما. جتنے احباب یہاں پر جمع ہیں تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ کے نیک صالح بندے عالم دین یہاں موجود ہیں, اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما, ان کے مرض کو ختم فرما. اے اللہ ان کی شفقت سازش کے ساتھ اس کو قبول فرما دے. اے اللہ ان کی دعا ان کی آمین ہم تمام کے حق میں قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. علیہ والا علی ہی وسعدی ہی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین.